ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور انسان کو اللہ نے اپنی دست قدرت سے پیدا کیا، پھر انسان میں اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھا اور شر کا مادہ بھی رکھا. انسان میں فرشتوں کی خصلت بھی رکھی، انسان میں جانوروں کی صفت اور جانوروں کی خصلت بھی رکھی. اب انسان اگر اپنے خیر کے مادے کو بڑھاتا ہے تو گویا فرشتوں کی خصلتوں کے مشابہ ہوتا ہے، اور انسان اگر اپنے شر کے مادے کو بڑھاتا ہے، شر کی چیزوں، گناہ کی چیزوں کی طرف زیادہ بڑھتا ہے، تو اس کا مطلب نکلا کہ وہ جانوروں کی خصلت میں آگے بڑھتا ہے. فرشتوں کی خصلت ہے رب چاہی زندگی گزارنا، فرشتوں کی خصلت ہے ہر دم ہر پل اللہ کی عبادت کرنا، فرشتوں کی خصلت ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اور جانوروں کی خصلت ہے من چاہی زندگی گزارنا. جانور کی خواہش، جانور کی تمنا اور جانور کا انداز کہ جہاں چاہا جس کھیت میں چاہا منہ ڈال دیا، جہاں چاہا پانی پی لیا. درندہ جانور ہے تو جس پر چاہا حملہ کر دیا، جسے چاہا نقصان پہنچا دیا. یہ جانوروں کی خصلت ہے. انسان میں جب دونوں خصلتیں آ گئیں تو گویا کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں ملکوتی خصلت بھی ہے. انسان میں ملکوتی صفت اور خصلت بھی ہے، اور انسان میں بہیمانہ اور جانوروں کی خصلت بھی ہے. اب انسان میں اگر جانوروں کی خصلت اور بہیمانہ صفت و خصلت ظاہر ہو تو پھر انسان انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، انسان کو انسان سے ہی ہمیشہ تکلیف پہنچے گی، خود وہ انسان اپنے حق میں بھی نقصان دہ بنے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں انسان میں بہیمانہ اور جانوروں کی خصلت رکھی، وہی یہ خصلت انسان کے مجاہدے، انسان کی کوششیں، انسان کی محنتیں، اس کے اپنے اختیار سے اپنی عبادتیں، اس کے ذریعے انسان جانوروں کی خصلت بہیمانہ صفت کو کمزور کرے بلکہ ختم کرے. اس کے لیے اللہ نے کچھ احکامات دیے ہیں کہ میرے بندے، اگر تم میرے کچھ احکام پہ عمل کرو گے تو تیرے اندر فرشتوں کی خصلت اور صفت بلندی کو پہنچے گی، اور جانوروں کی صفت اور جانوروں کی خصلت تیرے اندر سے مٹ جائے گی. جانور پنا، بہیمانہ انداز، نقصان پہنچانے کی خصلت، فطرت تیرے اندر سے نکل جائے گی. اس کے لیے بھی اللہ نے چند احکامات دیے ہیں. انہی احکامات میں سے ایک اہم حکم اللہ نے روزے کا دیا. روزہ رکھنے سے انسان میں فرشتوں کی صفت بلند ہوتی ہے، اور بہیمانہ اور جانوروں کی خصلت اس میں ختم ہوتی ہے. جانور کی خصلت ہے
جہاں چاہا کھا لیا، جس کا چاہا کھا لیا، جہاں چاہا جو گندا پانی پی لیا، درندوں کی خصلت ہے جس پہ چاہا حملہ کر دیا، سانپ بچھو کی خصلت ہے جسے چاہا ڈس لیا کاٹ لیا۔ یہ تمام صفتیں انسان کے اندر آ سکتی تھیں کہ انسان پھر بے آزادانہ ہو کر جس کے مال کو چاہتا کھا لیتا، پینے کی جو چیز سامنے آتی پی لیتا، جس انسان کے مال پر حملہ کرنا چاہتا کر لیتا، جائیداد اور پراپرٹی پر حملہ کر لیتا، یا کسی انسان کو نقصان پہنچا دیتا۔ اللہ نے روزے کا حکم دے کر انسان کے اس بہیمانہ اور جانور پن والے صفت اور خصلت کو ختم کرنا چاہا، اور یہ کہا کہ میرے بندے، اس روزے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تیرے اندر فرشتوں کی صفت، فرشتوں کی خصلت آئے بلکہ بڑھے، اور جانوروں کی صفت تیرے اندر سے بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ جس انسان میں جانور کی خصلت آ جاتی ہے وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں، وہ انسانی بستی میں رہنے کے لائق نہیں، وہ انسان کے معاشرے میں انسان نہیں، بلکہ ایک نقصان پہنچانے والے کانٹے کی طرح ہے۔ لہذا تیرے اندر سے یہ صفات ختم ہو جائیں اور اچھی صفات پیدا ہو جائیں، اس کے لیے اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ روزہ تین طرح کا ہے۔ ایک وہ روزہ جسے عوام الناس کا روزہ کہا جاتا ہے، ایک وہ روزہ جو خواص کا روزہ کہلاتا ہے، ایک وہ روزہ جو خواص الخواص کا روزہ کہلاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم ادنا درجے کا روزہ یا اوسط درجے کا روزہ یا اعلیٰ درجے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ادنا درجے کا روزہ تو یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں صرف تین چیزوں سے بچ جائے، کسی اور چیز سے بچے یا نہ بچے، صرف تین چیزوں سے بچ جائے، کھانے پینے وغیرہ سے بچ جائے، یہ ادنا درجے کا روزہ ہے، یہ عوام کا روزہ ہے۔ اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ اس کے روزے میں ایسی تمام چیزوں سے بچے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، گناہ کی چیزوں سے، معصیت کی چیزوں سے، حرام باتوں سے، مکروہ تنزیہی سے، مکروہ تحریمی سے، مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائے جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، جو مرغوب ہیں، جو محبوب ہیں، ایسے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے۔ یہ خواص کا روزہ ہے۔ اور خواص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کے دل کا تار ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے، روزے کی حالت میں اللہ انسان کا دھیان اللہ کی طرف رہے، استحضار کی، حضوری کی، معیت کی کیفیت ہمیشہ اس کے دل میں لگی رہے۔ اکثر و بیشتر روزے کی حالت میں اس کا دھیان اپنے رب کی طرف، اس کا خیال اپنے خالق کی طرف، اس کی توجہ اپنے مالک کی طرف، اس کے دل کا تار محبوب پیارے اللہ کی طرف لگا ہو۔ یہ خواص الخواص کا روزہ، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ کہلاتا ہے۔ جس پاک پروردگار نے ہمارے اندر سے بہیمانہ خصلتوں کو، بہیمانہ صفات کو، جانوروں کے صفات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے، اسی پاک پروردگار کے حکم پر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اور مسلسل کئی سالوں سے رکھتے ہوں گے، 15-20 سالوں سے رکھنے والے بھی ہوں گے، مگر بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ آج سے پہلے، اس رمضان سے پہلے ہمارا اور آپ کا روزہ ایسا ہوا ہوگا جس روزے میں کبھی زبان سے غیر مناسب باتیں، کبھی غیبت، کبھی جھوٹ، کبھی دل آزاری کی باتیں، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی دل خراش باتیں زبان سے نکلی ہوں گی، اللہ اللہ۔ مگر اب جب کہ ہمارا بظاہر بازاروں سے، دکانوں سے، دوست احباب کے مجمع سے، جمگھٹوں سے، بہت زیادہ اختلاط اور ملنے جلنے سے، جبکہ ہم چاہیں نہ چاہیں بچے ہوئے ہیں، کیا ایسے ماحول میں بھی ہم اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہمارا روزہ ادنا درجے کا نہ ہو بلکہ ہمارا روزہ یہ اعلیٰ درجے کا بن جائے، اور اعلیٰ درجہ نہیں تو کم سے کم اوسط درجہ خواص والا روزہ ہمارا بن جائے؟ کیا یہ تمنا ہم اور آپ نہیں کر سکتے؟ کیا دل کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ جب ہم دنیا کے بازاروں میں، سڑکوں پہ نہیں جا سکتے، مسجدوں میں نہیں جا سکتے، تو کیا گھر میں رہتے ہوئے ہماری آنکھیں محفوظ، ہماری زبان محفوظ، ہمارا ذہن و دماغ گندے وساوس سے محفوظ، ہمارے دل کے خیالات گناہوں کے وسوسوں سے محفوظ؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے 30 دن کے روزے جو گھر کے احاطے میں ہونے والے ہیں، 30 دن کے روزے جو گھر کی کوٹھری میں گزرنے والے ہیں، اس روزے کو ہمیں انشاءاللہ عوام کا روزہ نہیں بلکہ خواص الخواص کا روزہ بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں، جو لوگ ذاکرین میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سالکین کی جماعت میں شامل رکھنا چاہتے ہیں، جو کسی نہ کسی صاحب نسبت سے جڑ کر اپنا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو بطور خاص اس روزے میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ روزہ خواص الخواص کا بن جائے، اعلیٰ درجے کا روزہ ہو جائے۔ اور اعلیٰ درجے کا روزہ یہ ہے کہ جس روزے میں، روزے کی حالت میں دل کا خیال، دل کی توجہ، دل کا تار ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے، گندے خیالات، گندی باتیں اور گناہ کی چیزوں کا خیال ہمارے ذہن و دماغ میں آنے نہ پائے۔ جب انسان خواص کا روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے روزے کے مقصد کو پا لیا، روزے کی لاجک کو اس نے پا لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بار بار ہمارا آپ سنتے ہیں، لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تیری زندگی میں تقوی آ جائے۔ عام طور پر ہمارا آپ تقوی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں گناہوں سے بچ جائیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں، آنکھوں کی حفاظت ہونے لگے، زبان کی حفاظت ہونے لگے، ہاتھ اور ذہن و دماغ کی حفاظت ہونے لگے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگیں۔ یہ ہے تقوی کا مفہوم، یقیناً یہ تقوی کا مفہوم ہے، مگر سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت اقدس اشرفی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی ہے، آپ حکیم الامت ہیں، آپ کی باتیں حکیمانہ ہوا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تقوی در حقیقت اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، تقوی کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور تقوی کا مطلب انسان کے دل کا بیدار ہونا، انسان کے دل میں تیقظ آ جانا، انسان کے دل کا بیدار ہونا۔ اور انسان کے دل کا بیدار ہونا، دل کی بیداری، تقوی دل کی بیداری کا نام ہے۔ اور دل کی بیداری یہ ہے کہ انسان کو ہر قدم پر یہ استحضار، یہ دھیان ہونے لگے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا، اس کے منشا کے مطابق ہے یا اس کے منشا کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا کسی نفسانی غرض سے ہے، نفس کے تقاضے سے ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں جس قلب میں، جس دل میں یہ صفت اور خصلت آ جائے کہ اس کا دل ہمیشہ بیدار رہے، دل میں بیداری آ جائے، اور بیداری یہ ہے کہ ہر قدم پر اپنے ہر کام کو، اپنی ہر بات کو، چاہے اس کی بات کا تعلق گھر سے ہو، گھریلو زندگی سے ہو، کاروباری زندگی سے ہو، سڑکوں سے ہو، دوست احباب سے ہو، کسی بھی طرح کا اس کا کام یا اس کی بات ہے، اس کام اور بات میں اس کے دل کا استحضار، اس کے دل کا یہ خیال رہے، اس کے دل کا استحضار و خیال یہ رہے کہ یہ کام میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نفسانی غرض سے کر رہا ہوں۔ نفس کی لذت کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ کیفیت اگر دل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی والا دل کہلاتا ہے. عجیب بات ہے, بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر ذکر کر لے, میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے, ان احباب سے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سے اللہ کے بندے اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے, اس کے بعد ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میری بات اللہ کے منشا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یا نفس کے مطابق ہے, میرا یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یا نفس کے مطابق ہے. وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر زبان پہ جو آیا بولتا رہا, آنکھوں نے جو چاہا دیکھتا رہا, زبان سے جو چاہا کہتا رہا, ذہن و دماغ میں جو خیال پکانا تھا پکاتا رہا, کہتے ہیں ایسا شخص متقی نہیں کہلا سکتا. متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں بیداری پیدا ہو جائے, اس بات کا استحضار آ جائے, اس بات کا خیال آ جائے کہ جو کام میں کر رہا ہوں, جو بات میں کہہ رہا ہوں, جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں, جن باتوں کو میں سن رہا ہوں, یہ اللہ کی منشا اللہ کے منشا اور اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا اللہ کی رضا کے مطابق نہیں بلکہ نفس کے مطابق ہے. یہ بیداری پیدا ہو جائے, اگر نفس کے مطابق ہے تو اس کو چھوڑنے کی انسان کوشش کرے, اس کا دل بیتاب ہو جائے, اس کے دل میں خلش لگ جائے, سمجھ جاؤ کہ وہ انسان تقوی والا ہے. لہذا آج تقوی کے اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیے اور سوچئے کہ جس اللہ نے ہمیں علم دیا, جس اللہ نے ہمیں درس و تدریس سے لگایا, جس اللہ نے ہمیں کسی سے وابستہ کر کے ذکر و اذکار کی توفیق دی اور ذکر کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے, کیا اب بھی یہ وقت نہیں آ گیا؟ کیا اب بھی یہ زمانہ یہ وقت نہیں آ گیا ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں, ایسے افسوسناک ماحول میں, جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے حرمین خالی ہیں, بیت المقدس خالی ہیں, مسجدیں خالی ہیں, کیا معلوم کہ اب ان ایمان والوں کو ایک ساتھ مل کر نماز عید کا موقع بھی ملے کہ نہ ملے. ایسے ماحول کے باوجود کیا ہم اور آپ جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ توفیق عطا فرمائی ہے اور دین کا شوق اور دین کا جذبہ اللہ نے عطا کیا ہے, کیا اب بھی ہم یہ ارادہ نہیں کر سکتے؟ کیا اب بھی اپنے دل کو بیدار کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے کہ ہمیں تقوی, وہ تقوی حاصل ہو جائے جس تقوی کو دل کی بیداری کہا گیا ہے, کہ ہمارا دل بیدار ہو جائے, ہمارے دل میں استحضار آ جائے کہ اب اس کے بعد ہمارا ہر کام, ہماری ہر بات, ہمارا ہر عمل, ہمارا ہر قول, ہمارا ہر دیکھنا, ہمارا ہر سوچنا اس بنیاد پر ہو کہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, یہ کیفیت اگر پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اصل تقوی ہمیں حاصل ہو گیا. صرف غیبت سے بچ جانا ہی تقوی نہیں, صرف آنکھوں کا بچا لینا ہی تقوی نہیں, صرف گندے خیالوں کا بچا لینا ہی تقوی نہیں, یقیناً یہ تقوی میں شامل اور داخل ہے, مگر تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ ہمارا دل اس طرح سے پاکیزہ ہو جائے, ہمارے دل میں ایسی بیداری آ جائے, ہمارے دل میں ایسا تیقظ آ جائے, ہمارے دل کے اندر ایسی حیات اور ایسی زندگانی آ جائے کہ جس زندگانی اور جس حیات کے بعد اور جس تیقظ اور جس بیداری کے بعد اب ہمارا ہر قول, ہمارا ہر فعل اس بنیاد پر ہو کہ اللہ کے مرضی اور اللہ کے منشا کے مطابق ہے. یاد رکھیے گا کہ انسان اگر اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے, ماحول, بسا اوقات انسان ماحول کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے, اپنے لباس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. ایک انسان شریفانہ لباس میں ہے, ایک انسان اہل علم کے لباس میں ہے, اس لباس میں انسان باہر نکلتا ہے تو بہت سی چیزوں سے بچتا ہے, شور شغف کرنے سے بچتا ہے, غیبت کرنے سے بچتا ہے, جھگڑنے سے بچتا ہے. اس لیے بچ گیا, لوگ کہیں گے دیکھو کیسا شریفانہ لباس پہنا ہے اور پھر ایسی حرکت کرتا ہے, دیکھو کیسا شریفانہ چہرہ بنایا ہے اور آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے. تو بسا اوقات انسان جس لباس میں ہوتا ہے, جس وضع قطع میں ہوتا ہے، جس ماحول میں ہوتا ہے، اس ماحول کی بنا پر گناہوں سے بچ جاتا ہے، حالانکہ حقیقتاً اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہوتا۔ اگر وہ تنہائی میں ہوتا، وہاں کوئی اور نہ ہوتا، تو شاید وہ بچ نہ پاتا۔ تو یہ پہلا بچنا یہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہوا، اس کے لباس نے اسے بچایا، اس کے وضاقتا نے اس کو بچایا ہے۔ اصل دل جو انسان کو بچاتا ہے وہ جلوت اور خلوت کا فرق مٹا دیتا ہے، جلوت اور خلوت کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان چاہے جلوت میں ہو، چاہے انسان خلوت میں ہو، انسان چاہے محفل میں ہو، انسان چاہے تنہائی میں ہو، انسان کا دل جب بدلتا ہے تو وہاں یہ فرق مٹ جاتا ہے، کیونکہ وہاں صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ہے ذات باری، کہ اللہ ہی کی ذات اس کی نگاہ میں سمائی ہوتی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی بہت قیمتی بات ایک سنیے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سلسلہ نقشبندیہ کو بہت زیادہ فروغ ہوا اور جس سے بہت زیادہ اشاعت ہوئی، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے کسی نامناسب بات سے بچ جاؤں۔ غور سے سنیے گا، کسی گناہ کا تذکرہ نہیں ہے، کسی غیبت، کسی چغلی کا تذکرہ نہیں ہے، کسی جھگڑے کی بات کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کوئی ایسی بات جو نامناسب ہو، میں کسی نامناسب بات سے اپنے آپ کو بچا لوں، یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ میں ایک سال نفلی روزہ رکھوں، ایک سال نفلی روزہ رکھوں اور کئی کلو سونا میں صدقہ کروں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے احباب سے، کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، کہنا چاہتا ہوں مستورات سے، ذرا گھروں میں ہردم رہنے والے، گھروں میں ہردم رہنے والے کبھی کبھی غیر مناسب باتوں سے بچ نہیں پاتے۔ کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف ہوا، زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلی جو دل خراش ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا مجدد الف ثانی کا یہ قول، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ بہتر سے بہتر بنے، ہمارا یہ روزہ تقوی کی صفت کے ساتھ متصف بنے، ہمارا یہ روزہ اس تقوی کے ساتھ بنے جس تقوی کے 12 یا 13 فائدے بیان کیے گئے ہیں، جس تقوی کا 12-13 فائدہ بیان کیا گیا ہے، ہمارا یہ روزہ ایسے تقوی والا بنے، تو پھر کوشش کرنی پڑے گی اپنے دلوں کو بیدار کرنے کی، کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنی زبان سے غیر مناسب باتیں نہ نکلیں، کیونکہ اتنے بڑے اللہ کے ولی صاحب علم، جن کی نگاہ قرآن کریم پر بھی تھی، جن کی نگاہ احادیث مبارکہ پر بھی تھی، جن کی نگاہ شریعت کے اسرار و رموز پر بھی تھی، جن کی نگاہ شریعت کے معرفانہ باتوں پر بھی تھی، عارفانہ باتوں پر بھی تھی، ایسے صاحب معرفت اور صاحب ولایت شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں سال بھر روزہ نفلی روزہ رکھوں، کئی کلو سونا صدقہ کروں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میری زبان سے کوئی نامناسب بات نہ نکلے، میں اپنی زبان کو نامناسب بات سے بچا لوں۔ آج طے کر لیجئے کہ ہمیں وہ روزہ بنانا ہے جو ہمارا روزہ بہت سارے نفلی روزوں سے بہتر بن جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہم گھریلو زندگی میں، بازاری زندگی میں اپنی زبان کو غیر مناسب باتوں سے بچانے کا عہد کر لیں، اور یہ طے کر لیں کہ ہمیں وہ تقوی حاصل کرنا ہے جس سے انسان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ اب تقوی کے فائدے کو ذرا پیش نظر رکھیے کہ جس روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی بنایا ہے، اے میرے بندے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ تمہارا دل بیدار ہو جائے، تمہارے دل میں دھیان و استحضار لگ جائے، تیرے دل کا رخ میری ذات کی طرف قائم ہو جائے، کہ تم اپنے ہر قول، اپنے ہر فعل، اپنے ہر قدم، اپنی ہر بات، اپنی ہر حرکت، اپنی ہر چیز پر سب سے پہلے تیرا دل یہ کہے کہ میرا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو کریں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تو نہ کریں۔ یہ صفت اگر تجھے حاصل ہو جاتی ہے تم میرے نگاہ میں متقی بن جاؤ گے۔ اب سنو، اگر تم نے اپنا روزہ رکھ کر، مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے اپنے دلوں میں تقوی کی دولت کو تم نے پیدا کر لیا تو اب سنو تجھے کیا ملے گا۔ پہلا فائدہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تم تقوی کے ساتھ روزہ رکھو گے، تقوی کے ساتھ دن و رات کو گزارو گے تو اللہ فرماتے ہیں، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو انسان اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے تقوی کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ بیان کیا، ویعظم لہ اجرا، اللہ اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے عمل کے ریٹ کو اللہ تعالی بڑھا دیتے ہیں۔ پتہ اس سے یہ چلا کہ روزے دار چاہے سارے انسان ہوتے ہیں مگر ہر انسان کا روزہ یکساں نہیں ہوگا۔ روزے کا ثواب یقیناً بے شمار ہے مگر بے شمار ہونے کے باوجود اللہ کے وہ بندے جن کا روزہ تقوی کے ساتھ ہوگا، جن کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، ان کے روزے کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، کہ میرے جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو حق اور باطل کے لیے ایک فرق، ایک دلیل، ایک حجت بنا دیتے ہیں، فرق کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے اچھے اور برے کی تمیز پیدا کر دیتے ہیں۔ اب تقویٰ آنے کے بعد کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کس میں ضرر ہے اور کس میں انسان کے لیے خسارہ ہے، یہ صفت انسان میں آ جاتی ہے، انسان فوراً اپنے نور تقویٰ کی برکت سے ہر چیز کے خیر اور شر کو پہچان لیتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ اللہ کی طرف سے تقوی کی بنیاد پر انسان کو حاصل ہوا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حالات پیدا ہو گئے، بیماری پیدا ہو گئی، تو اللہ رب العزت اس تقوی کی برکت سے اس کے لیے چھٹکارے کا راستہ اس کو دکھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تقوی کا فائدہ بیان کیا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اے میرے بندے جب تیرا تقوی ہوگا، تیرے دل میں بیداری پیدا ہوگی، تیری نگاہ ذات باری پر ہوگی، اور ذات باری پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے ہر قول، اپنے ہر فعل کے بارے میں تو فیصلہ کرے گا، تقوی کی صفت آ جائے گی، ہم تمہاری روزی میں، ہم تجھے روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے اور تجھے بے حساب و کتاب روزی عطا کریں گے۔ اس کے بعد پھر تقوی کا چھٹا فائدہ اللہ نے بیان کیا، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اے میرے بندے اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو تو یاد رکھو میری معیت، میری نصرت، میری رحمت، میری برکت تیرے ساتھ رہے گی۔ میرے بندے سے پتا چلا کہ اللہ کی معیت ہو، اللہ کی نصرت اگر چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ رحمت اگر چاہتے ہیں تو اپنے دلوں میں تقوی کی صفت کو پیدا کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کو ہمارے لیے، اس رمضان کو ہمارے لیے بھرپور تقوی حاصل ہونے کا راستہ بنا دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شیطان سب سے بڑی رکاوٹ، اللہ نے شیطان کو بدھوا کے سمندروں کی طرف ڈال دیا۔ سب سے بڑی رکاوٹ نفس ہے، روزے کے ذریعے انسان کا نفس کچل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی رکاوٹ برا ماحول ہے، بازار کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں وائرس کی بنیاد پر بازاروں سے اور سڑکوں سے اور اختلاط سے ہمیں آپ کو بچایا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ صفت کو ہم حاصل کر لیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے بندے اگر تم اپنے دل کو روشن کر لو اور دل کے اندر تقوی کی صفت کو لے آؤ تو تجھے محبت الہی حاصل ہوگی۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے، متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو دشمنوں پر اللہ ایک رعب پیدا کر دیتے ہیں. واللہ اعلم بأعدائکم, اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے, اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے, اور دشمنوں کو جان کر اس پر اللہ تعالی تیرا رعب قائم کر دیتا ہے, دشمنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. اسی طرح سے نوی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے حال کو درست کرتا ہے. اگر ہم عزم کر لیں, اگر ہم ارادہ کر لیں, اگر دل میں اس بات کو بیٹھا لیں کہ انشاءاللہ ہمیں ایک صفت اس رمضان میں حاصل کرنی ہے, جیسا کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ طے کر لیجئے کہ اپنی عبادت کے اندر حسن, اپنی عبادت میں عمدگی کو لانا ہے, اسی طرح سے یہ طے کر لیجئے آج کی اس گفتگو میں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے دل کی صفت تقوی کو حاصل کرنا ہے. اس کے کئی فائدے ہیں, اس کا نوا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے احوال کو, ہمارے کام کو, کام و کاج کو, ہمارے دنیاوی احوال کو, اخروی احوال کو اللہ تعالیٰ خود بخود بہتر بنا دیتے ہیں. اے میرے بندے, تم نے اپنے دل کو بہتر بنایا, اے میرے بندے تم نے اپنے باطن کو بہتر بنایا, میں تمہارے ظاہر اعمال کو, میں تمہارے دنیاوی کام و کاج کو, میں تمہاری اخروی کام کو بہتر بنا دوں گا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, آگے کہتے یصلح لکم اعمالکم, میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا. تو پروردگار کی طرف سے بندوں کو یہ فائدہ حاصل ہوا تقوی کی بنیاد پر. لہذا اگر ہم اور آپ اپنے دل کے اندر تقوی کو لے آئیں, اللہ نے ایک اخروی نجات کا ذریعہ بنایا. تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. بہترین انجام کس کے لیے ہے آخرت میں؟ متقیوں کے لیے ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے کیسے فائدے بیان کیے ہیں, انہی فائدوں کے ساتھ ایک بڑا فائدہ دل کے تقوی کا یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے برکتیں عطا فرماتے ہیں. یاد رکھیے گا, آج ہمیں گھر کی پریشانی, زندگی کی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے, مال میں برکت نہیں ہے, عمر میں برکت نہیں ہے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض, اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو آسمان و زمین سے ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو بتایا. اس کے بعد آخری بات فرما دی, انما يتقبل الله من المتقين, کہ پروردگار متقیوں کو کے اعمال کو قبول کرتا ہے. گویا تقوی یہ اپنے عمل کی قبولیت کا راستہ ہے. خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ کہ جس اللہ نے روزے کا حکم دے کر, جس پاک پروردگار نے روزے کا حکم دے کر ہمیں جانوروں کی صفت سے نکالا, جس پاک پروردگار نے بہیمانہ اوصاف, بہیمانہ خصلتوں سے اللہ نے پاک کرنا چاہا, جس تقوی, جس روزے کے ذریعے اللہ نے ہمارے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرنا چاہا, اگر ہم اپنی محنتوں سے, اپنے مجاہدوں سے, اپنے عزائم سے, اپنے ارادوں سے, اپنی تمناؤں سے, اپنی کوششوں سے, اگر یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان کو ہمیں تقوی والا رمضان بنانا ہے, اور عام روزے کے بجائے خاص روزہ, اور خاص روزے کے بجائے خواص الخواص کا روزہ بنانا ہے, تو انشاءاللہ تقوی کی یہ برکتیں جو 12 ذکر کی گئی ہیں, یہ 12 برکتیں انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہوں گی. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ تمام تر برکتیں عطا فرمائے. انسان جب تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے, انسان جب تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور پھر اپنے اللہ کے حضور اپنی ناکردنی, اپنے گناہوں, اپنے قصور, اپنی غلطی اور اپنی نافرمانی اور اپنی معصیت کی بنا پر اپنے اللہ کے سامنے روتا ہے اور پھر طے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اب میں تقوی اختیار کروں گا, اے اللہ میں ان گناہوں سے, ان نافرمانی سے اللہ میں بچا کروں گا, تو پروردگار کی شان رحمت, شان محبت, شان نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا, اس نے عرض کیا, میرے پیارے آقا مجھ سے بہت سنگین جرم ہو گیا. آپ نے پوچھا وہ جرم کیا ہے؟ جب اس نے اپنے جرم کا اقرار و اعتراف کر لیا, اس کا جرم بڑا سنگین تھا, اس کا جرم بڑا خطرناک تھا, اس کے جرم کو سن کر, اس کے سنگین گناہ کو سن کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور بدل گئے، آپ خاموش ہو گئے، اللہ اللہ، ایسا سنگین جرم، ایسا خطرناک جرم تم نے کیا ہے۔ وہ بندہ مایوس ہو کر آپ کے دربار سے چلا گیا اور اپنے اللہ کے حضور توبہ تائب ہوتا رہا، اپنے اللہ کے سامنے معافی چاہتا رہا اور آئندہ بچنے کا عزم مصمم کرتا رہا، اللہ سے کہتا رہا، میرے اللہ، میں گناہگار سے ہی، میں خطا کار سے ہی، میں سیاہ کار سے ہی، میں نافرمان سے ہی، میرے اللہ، مگر کچھ بھی ہو میں آپ کا بندہ تو ضرور ہوں۔ اے اللہ، مجھ سے گناہ تو ہو گیا لیکن آئندہ میں طے کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ اب مجھ سے نافرمانی، اب مجھ سے گناہ و معصیت نہ ہوگی۔ بندہ خدا کے سامنے فوراً توبہ تائب ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور پھر انہوں نے چند سوالات کیے۔ اس کے بعد پھر جبریل امین نے کہا کہ پیارے اللہ نے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے، پیارے اللہ نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنے قصور سے، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، چاہے غلطیاں زبان کی ہو، چاہے غلطی آنکھوں کی ہو، چاہے غلطی کان کی ہو، چاہے غلطی دل دماغ کی ہو، ایسے گناہوں کو یاد کر کے جب بندہ توبہ تائب ہوتا ہے، اللہ اسے معاف بھی کرتے ہیں اور پروردگار اسے محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ غیر متقی کو محبوب نہیں بناتا، گویا توبے کی بنیاد پر انسان متقی بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آج کوشش کریں، ارادہ کریں، اللہ رب العزت، اگر آپ نے مجھے تلاوت کی توفیق دی، اے میرے اللہ، آپ نے مجھے ذکر کی توفیق دی، اے میرے اللہ، آپ نے مجھے صلاۃ و سلام درود پاک پڑھنے کی توفیق دی، اے اللہ، آپ نے مجھے آیت کریمہ پڑھنے کی توفیق دی، اے اللہ، آپ نے مجھے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دی، اے اللہ، آپ نے مجھے یاد الہی میں بیٹھنے کی توفیق دی، اے اللہ، آپ نے مجھے مراقبے میں لگنے کی توفیق دی، اللہ، یہ سب تیرا کرم تھا، تیرا فضل تھا، اللہ، تو نے ہی ان چیزوں میں ہمیں لگایا۔ اے اللہ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آج بطور خاص ہم بھکاری بن کر، گداگر بن کر، سائل بن کر اللہ تعالیٰ دل کی ایک اور دولت مانگنا چاہتے ہیں، اور دل کی دولت ہے وہ تقوی، جو تقوی انسان کے دل کو بیدار کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، مردہ ہونے کے بجائے دل میں بیداری پیدا کرتا ہے۔ اللہ، وہ دل کا تقوی ہمیں عطا فرما، اور اللہ، وہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما جو نعمتیں آپ نے اہل تقوی کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بیٹھیں جس طرح دعاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ تمام ہی احباب اپنے اللہ کے حضور مجرمانہ انداز میں اپنے گناہوں کے قصور، اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ بیٹھیں، سوچیں اس بات کو جس پیارے اللہ نے رحمت کا ہمیں ایک عشرہ دیا ہے، اس ایک عشرے کا آدھا حصہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، صرف آدھے حصے باقی رہ گئے۔ ذرا سوچیں اس رحیم اللہ، اس رحمان اللہ، اس کریم اللہ کے سامنے ہم نے کتنا ہاتھ اٹھایا۔ مستورات سوچیں کتنا آپ نے اپنی آنچل اٹھا کر، آنسو بہا کر اپنے اللہ کے سامنے پوری زندگی کے لیے، آنے والے پورے سال کے لیے آپ نے کتنی رحمتیں مانگی ہیں۔ لہذا اس بات کو سوچتے ہوئے، کہ رحمت کے وقتوں کے آدھے حصے گزر چکے، شاید ہمیں جتنا مانگنا تھا، لہذا رحمتوں کے آدھے حصے گزر چکے، اب آدھے چند راتیں باقی رہ گئیں۔ لہذا ہر عمل میں خاص بات عرض کر رہا ہوں، ہر عمل اس ارادے سے کیجئے، اللہ، تیری رحمت کی امید سے یہ عمل کر رہا ہوں۔ جو بھی عمل کیجئے، قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے اس ارادے سے کہ اللہ، میں تیری رحمت کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہوں، اللہ، تیری رحمت کے لیے قرآن کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ مستورات گھر میں کام کریں، اے اللہ، تیری رحمت کے لیے خدمت کے ارادے سے میں یہ کام کرتی ہوں۔ اللہ اللہ، جو کام بھی کریں اللہ تیری رحمت کے امیدوار بن کر میں یہ کام کرتا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں کسی فقیر کو دروازے میں گھسنے کا موقع مل گیا۔ اب وہ کبھی گرے ہوئے پتوں کو اٹھاتا ہے، کبھی کہیں کسی چھوٹے پتھر کو اٹھاتا ہے، کسی کنکر کو اٹھاتا ہے، کسی کچڑے کو اٹھاتا ہے۔ ہر اٹھانے میں اس کے دل کی نیت ہوتی ہے، بادشاہ ہمیں ایک دفعہ دیکھ تو لے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے دیکھ لیا، میرا کام بن جائے گا کہ دیکھو یہ میرے دربار میں آ کر کہیں کچڑا اٹھاتا ہے، کہیں گھاس اٹھاتا ہے، کہیں پتے اٹھاتا ہے۔ ہر اٹھانے میں اس کی یہی نیت، ایک دفعہ کم سے کم نظر تو پڑ جائے۔ بادشاہ کی نظر پڑی، اسے لمحوں میں بادشاہ نے نواز دیا۔ اسی طرح اپنے گھر کے ہر کام میں ہم رحمت کی نیت سے، ہر کام کو رحمت کی نیت سے کریں کہ اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہو کر میں یہ کام کرتا ہوں، چاہے وہ اصلاً عبادت ہو، چاہے اصلاً دنیا کا کام ہو، مگر حسن نیت سے آپ اس کام کو عبادت بنا لیجئے اور امید رحمت کے ساتھ وہ کام کیجئے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں۔ غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں۔ تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ۔ تمام احباب پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حلق سے نکلے سانس کے بدلے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ پڑھیے تمام احباب لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا ما خلودک، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا۔ اللهم اني اسالك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة۔ رب كريم، رب كريم، يا رحمن يا رحيم، رحم كما ملا فرما۔ اي الله رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہم تمام کوئی گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غفلت بھری زندگی کو معاف فرما، اے اللہ دنیا میں جو بھی عمل ریا اور سمع، حب جاہ اور حب دنیا کی بنیاد پر ہوا، اللہ ان تمام بیماریوں کو معاف فرما دیجیے، دل کی تمام تر خرابیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارا ہر عمل کسی نہ کسی کھوٹ کے ساتھ ہی ہوا، اللہ کوئی ایسا عمل جو بغیر کھوٹ کے ہو اللہ تیری بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے، اللہ کوئی ایسا عمل جو کھوٹ کے بغیر ہو اللہ تیرے بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ مگر تو فضل و کرم والا ہے، تو عنایت والا ہے، اللہ فضل و کرم کرتے ہوئے اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے، رب کریم رب کریم ہماری تراویح ہو، اللہ 40 سجدے ہوں، اللہ اگر تو نے پوچھ دیا سوال کر دیا میرے بندے 40 سجدوں میں ایک سجدہ لے آؤ، اللہ وہ سجدہ بھی ہم پیش نہیں کر سکتے، میرے بندے ایک سجدہ لے آؤ جس میں استحضار ہو، جس میں انابت ہو، جس میں توجہ ہو، جس میں دھیان ہو، جس میں خشوع ہو، جس میں خضوع ہو، ایک سجدہ لے آؤ، ایک منٹ کا سجدہ لے آؤ، اللہ ہم نہیں لا سکتے مگر تیرے کرم پر، تیری رحمت پر، تیرے رحمان و رحیم ہونے پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما دیجیے، اللہ ہم نے سنا کریم جو ہوتا ہے وہ صرف تھوڑا قبول نہیں کرتا پورا قبول کرتا ہے، اللہ ہمارے ہر عمل میں یقینا درود پاک تو شامل ہے، اللہ درود پاک کی برکتوں سے، اللہ اپنے نام پاک کی برکتوں سے، اللہ اپنے رحمان و رحیم نام کی برکتوں سے، پروردگار اسماء حسنہ کی برکتوں سے، اللہ اپنے کلام الہی کی برکتوں سے، اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لیجئے، ہماری تلاوتوں کو، اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو، اللہ ہماری تراوی نوافل کو، اللہ ہماری تسبیحات کو قبول فرما لیجئے، اور اللہ اپنی شایان شان بنا کر اللہ قبول فرما کر بہتر سے بہتر اجر و ثواب عطا فرما، اے اللہ پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت آج پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور اللہ جو امت کو پریشان کرنے کے جو راستے اپنائے جاتے ہیں اللہ اس پریشانی کے راستے کو بھی ختم فرما دیجئے، الفت کا راستہ، محبت کا راستہ، سلامتی کا راستہ، خیرخواہی کا راستہ پورے ملک میں عطا فرما دیجئے، اللہ آپ کے بندے جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہر دن کسی نہ کسی نیک صالح بندے یا عالم و حافظ کے موت کی خبریں آتی ہیں، اللہ جوان العمر میں لوگ مرنے لگے، اللہ دین کی خدمت کرتے کرتے جوانی میں گزرنے لگے، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ صبر ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گھر والوں کا تو بہتر کفیل بن جا، اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستروں پہ ہیں، بیماری میں ہیں، کھاٹلے پر ہیں، اللہ ہر صبح وہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اب میرا جنازہ تیار یار ہو جائے گا، اللہ صحت عافیت سلامتی عطا فرما کر، صحت عافیت سلامتی عطا فرما کر، رب کریم خوشی عطا فرما دے، وبا کو ختم فرما، اے اللہ اے کریم آقا یہ ہم عام روزہ کب تک رکھتے رہیں گے، اللہ ہمیں خاص روزہ، خواص الخواص روزہ، اعلیٰ درجے کا روزہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ آج یہ جذبہ دے دے، اللہ یہ حوصلہ دے دے، اللہ یہ امیدیں دلا دے، اللہ ہم تیرے سامنے اعلیٰ درجے کا روزہ رکھنے والے بن جائیں، اعلیٰ درجے کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، اے اللہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جیل کے قید و بند میں رہنے والوں کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا، امیدوں سے زیادہ اللہ علم و عمل میں انہیں ترقی عطا فرما، علماء ربانیین میں انہیں شامل فرما، اللہ انسانوں کے سامنے ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے، دست نگر ہونے سے اللہ حفاظت فرما، اے کریم آقا خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم تمام کے دعاؤں کو قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔